الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يحج ولم يمنعه حاجة ضرورية ولا سلطان جائر ولا مرض حابس فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، عن قریب جو شب و روز آنے والے ہیں اور جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسلام کے شاعر میں سے ایک عظیم مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں دو عبادتیں اللہ کے نام پر ادا کی جاتی ہیں مسلمانوں کی طرف سے. ایک عبادت جو بہت عظیم عبادت ہے، اس کے ثانی کوئی عبادت نہیں ہے. وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان کا وقت بھی لگتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی قوت بھی استعمال ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو ملا کر ایک مسلمان اپنے اللہ کے حضور نو ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور اپنی بخشش کی درخواست کرتا ہے. شریعت مطہرہ میں اس عبادت کو حج کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے اپنے خون پسینے کی کمائی اور محنت سے جمع کیا ہوا مال، اس کو خرچ کر کے ایک حلال جانور خریدتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اور اس التجا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ہمارے اسلام کے شعائر میں سے ہے. یہ جو آنے والے اوقات اور گھڑیاں ہیں، ذی الحجہ کے ایام ہیں، حج ہے، قربانی ہے، یہ تمام کے تمام مسلمان کو بحیثیت ایک عبادت کے بھی ادا کرنے چاہیے، اور جسے آسان الفاظ میں آپ تہوار کہہ سکتے ہیں، ہماری شریعت مطہرہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن میں ہم یہ عمل کر کے اور اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ غور اور فکر نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے. یہ حج اللہ کے گھر پہ کے پاس جانے کو عبادت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا اور قربان کرنے کو کیوں عبادت قرار دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس عبادت کی جو تمام دار و مدار ہوتا ہے وہ اخلاص اور للہیت پر ہوتا ہے. یہ ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مخصوص علم ہونا چاہیے، کتنی رکعت نماز ہے، کون سے وقت کی ہے، کس جگہ میں ادا کی جا رہی ہے اور کس کے لیے ادا کی جا رہی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ادا کی جا رہی ہے۔ جب نیت درست ہوتی ہے اور نیت کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے کا قبلہ بھی درست ہوتا ہے، اس کا اخلاص بھی شامل حال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کو عبادت مقبولہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نماز کی بعض شرائط کو ضروری سمجھتے ہیں، نماز کے ادا کرنے سے قبل اور اس دوران میں کچھ حالات اور کچھ علوم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حج میں بھی اور قربانی میں بھی مسلمان جو عمل کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے اس عمل کی اہمیت، اس عمل کا مقصد، اس عمل کی نیت اور اس عمل کا انتہا، اس عمل کا جو آخر کار ہمیں حاصل کرنے والا مقصود ہے، جب تک ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا ہماری عبادت درست نہیں ہوگی۔ اس سال حالات اور واقعات اور حوادث کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ویسے موقع میسر نہ فرمائیں جیسا عام سالوں میں ہوتا ہے، اور 25 سے 30 لاکھ اور 50 لاکھ کے قریب مسلمان تمام عالم اسلام سے کعبۃ اللہ اور عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ پورا عمل جسے ہم شریعت میں حج کہتے ہیں، علماء کرام اور ہمارے اسلاف نے جو اپنے تجربات سے اور قرآن اور سنت کی روشنی سے اس کے کچھ خلاصے نکالے ہیں، کچھ احکامات بیان کیے ہیں اور ان اعمال کے حاصل ہونے والے کچھ مقاصد اور کچھ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آج ہم مختصر بات کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ اور اس سال بھی ہمیں یا آپ کو یا کسی بھی مسلمان بھائی کو توفیق عطا فرمائیں تو وہ پہلے سے اچھی طرح بات کو سمجھ چکا ہو اور عمل کے لیے تیار ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ بھی ہے ہمارے دین اسلام کا، اور ایک حیران کن بات بھی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اور جس کے دل میں بھی ایمان کا شعلہ روشن ہے، جس کے اندر بھی ایمان کی ہدایت موجود ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ کسی چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کے گھر اور کعبۃ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور وہاں جا کے اللہ کے حضور دعا مانگ سکے، نماز پڑھ سکے، طواف کر سکے، عبادت کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اور ان کے سینوں میں ایمان کی علامت رکھی ہے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بھر میں کبھی یہ خواہش اور امنگ پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ مکہ المکرمہ اللہ کے گھر کے حضور پیش ہو، تو ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ہمیں اور آپ کو اور جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حرمین شریفین پہنچنے کی کوشش کرے، اور خاص طور پہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے بندوں پر حج کرنا فرض ہے ان بندوں پر جن کو وہاں تک کے راستے کی استطاعت ہو، جن کے پاس وسائل موجود ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مناسب انتظام سے نوازا ہو اور اس کے باوجود وہ نہیں جا رہا اللہ کے گھر میں۔ وہ من کفر، اور جس نے اللہ کے حضور منہ موڑا، جس نے اللہ سے دوری اختیار کی، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ ایسے شخص کی حرمین شریفین جانا اور ایسے شخص کے حج اور عمرے کہ جس کے دل میں کبھی خواہش یہ پیدا نہ ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایام، یہ اللہ سے محبت کے ایام ہیں، یہ آنے والے ایام اور موجودہ ایام، یہ عین وہی ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال مدینہ منورہ میں رہے اور جہاد کیا، تبلیغ کی، اور اسلام کے پیغام کو پورے جزیرے اور پورے عالم کے اندر پھیلانے میں مصروف عمل رہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَذَّنَا بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال کے بعد اعلان فرمایا کہ اب میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب خود بنفس نفیس جب اعلان فرمائے حج کے لیے جانے کا، تو مسلمانوں کے شوق اور ذوق کا کیا عالم ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے، ذوالحلیفہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے مدینہ سے مکہ عمرے یا حج جانے والوں کے لیے میقات مقرر ہے، بغیر احرام کے اس سے آگے نہیں جا سکتے، احرام باندھنا ضروری ہے۔ جب ذوالحلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جابر فرماتے ہیں کہ میں جب جنوب میں دیکھتا تھا تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی میں صرف انسان نظر آتے تھے، مشرق میں دیکھتا تھا، مغرب میں دیکھتا تھا، شمال میں دیکھتا تھا، جس طرف بھی نظر پڑتی تھی تو صرف اور صرف مجھے اللہ کے دین کے پروانے، صحابہ کرام نظر آتے تھے اور زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ہمارے اسلام کے شعائر میں سے ہے، جیسے ایک مسلمان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اچھی سی نماز پڑھے، وہ اطمینان والی نماز پڑھے، وہ سکینے والی نماز پڑھے، جیسے ایک مسلمان کو کبھی شوق ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، مسلمان کو شوق ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے، اسی طرح ایک مسلمان کے جذبے میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ حرمین شریفین کی زیارت کرے۔ اور زیارت کر لینا صرف یہی منتہا نہیں ہے، صرف یہی نجات کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کے اور وہاں جا کے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے۔ ایسے بہت سے افراد ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہوگی یا اتفاقاً وہ چلے گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، لیکن جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عاقل والد مسلمان، عقل سلیم والا، جب وہ کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی نظر اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، تو جہاں تک موجودات کا تعلق ہے، جہاں تک مٹیریلزم کا تعلق ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں پتھر اور اینٹوں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے اور اس کے اوپر کالی چادر ڈالی گئی ہے جسے غلاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہے، آپ جہاں بھی نظر ڈالیں آپ کو پتھر اور اینٹوں سے بنے ہوئے عمارات نظر آئیں گی، اور العیاذ باللہ اگر کوئی دھوکہ دینے کے لیے اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دے تو بالکل وہی شکل موجود ہو جائے گی، بلکہ ہمارے بعض لوگ کرتے بھی ہیں کھارا دربے اور اس کے علاقوں میں۔ آخر وہ کیا چیز ہے کہ اسلام ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ حج پہ جانا چاہیے؟ آخر وہ کیا بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا اور پورے عالم انسانیت کو حدیث شریف میں نصیحت فرمائی کہ تم حج اور عمرے کثرت سے کیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ آپ غور کیجئے آج کل جو اس کے خلاف بات کی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ کتنا غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ جی حج پہ جا رہے ہیں اور عمروں پہ جا رہے ہیں، یہ پیسے جمع کرا دیں فلانی جگہ میں، فلانے ادارے میں لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کو پتا ہے پیغمبر کو پتا نہیں تھا. پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کی کثرت سے رزق بڑھتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے اور فضول بے بنیاد بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حلال مال عطا فرمایا ہے اور اس کو توفیق ہے اور اس کا جی چاہتا ہے تو وہ جتنی بار چاہے جائے, اسلام کی طرف سے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبہ مشرفہ کی طرف مسلمان کو بلانے کا مقصد وہ اس مسلمان کی عبدیت اور بندگی کا اظہار ہے. یہاں پہ ہم اور آپ موجود ہیں, پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان موجود ہیں, لیکن وہاں پہ رواتب ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں, کوئی بڑا افسر ہے, کوئی اس کا نیچے ہے, کوئی پھر اس سے بھی نیچے ہے, کوئی چپڑاسی ہے, کوئی گھر کا خاندان کا بڑا ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی معمولی حیثیت رکھتا ہے, اور معاشرے میں جس شخص کا جو مقام ہوتا ہے اس حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب یہ انسان کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر پورے عالم کے اندر کسی بادشاہ اور کسی نوکر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ کے حضور جب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں تو وہ ایک عام سا گداگر اور ایک عام سا بھیک مانگنے والا معاشرے کے اندر جو بالکل کوئی مقام نہیں رکھتا, وہ بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے. اسی طرح وہ سچا مسلمان بادشاہ, وہ سچا مسلمان حکمران کہ جس کے نیچے کئی لاکھ مربع میل زمین اس کی حکومت میں ہوتی ہے, لیکن جب وہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کے ایک اللہ سے مانگتا ہے. ہارون رشید جو مسلمانوں کے عظیم خلیفہ تھے, کم و بیش 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی, لیکن جن لوگوں نے ان کو حج اور عمرے میں دیکھا ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب دعا کرتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے تو ایسا رویا کرتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ابھی موت واقع ہو جائے گی اور جسم اور داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی. یہ ہمارے اسلام کا فلسفہ ہے, اور بالکل جیسے آخرت کا ایک نقشہ ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قبر سے اٹھنا ہے اور ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے اور ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میزان قائم ہونا ہے اور اس کے بعد فیصلے ہونے ہیں. اسی طرح بغیر کسی رنگ کے فرق کے, بغیر کسی نسل کے فرق کے, بغیر کسی زبان کے فرق کے, جو حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے اور وہ وہاں جا کے دیکھ کر آ چکے ہیں, وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ صرف اور صرف ایک پہچان ہوتی ہے وہاں پہ, اور وہ ہوتی ہے ایمان والا ہونا. جو شخص ایمان والا ہوگا اس کے دل کے اندر ایک شعلہ اٹھتا ہے, اس کے دل میں یہ روحانیت اٹھتی ہے کہ وہ خود بخود کعبے کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے, اور کعبے کے سامنے ہوتے ہی خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کے بخشوانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے مقابلے میں جو ادیان باطلہ ہیں, جو غلط قسم کے مذاہب ہیں, وہ ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کی, یہاں تک کہ پیسے دیے جاتے ہیں, پلاٹس دیے جاتے ہیں, باہر ملک کے ویزے دیے جاتے ہیں, یہ لالچ میں کہ کہیں وہ ہمارا مذہب اختیار کر لیں. لیکن تب بھی جن لوگوں نے اختیار کیا ہوتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے اختیار کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت تباہ ہے. لیکن اسلام کی یہ حقانیت کی دلیل ہے, ایک غریب سا آدمی ہوتا ہے, چند ٹکڑے زمین اس کی مالک ہوتا ہے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دیتے ہیں تو وہ اس زمین کو اور یہاں تک کہ پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں اپنی بھینسوں کو بیچ کر وہ چلے جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے. یہ کہ آخر کون سا محبت ہے, یہ آخر یہ کون سا دم ہے کہ جو ایک مسلمان کو اتنا مجبور کر رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے. یہ ایمان کی دولت ہے, یہ ایمان کی مضبوطی ہے, یہ ایمان کی محبت ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کو یاد نہ کرتے اور وہاں جانے کی خواہش کا اظہار نہ کرتے. یہ وہی شوق اور ذوق جو ہمارے اسلاف میں تھا, صحابہ میں تھا, تابعین میں تھا, اللہ تبارک و تعالی نے سینہ در سینہ وہ ہمیں اور آپ کو نصیب کر دیا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہو. فرق باطلہ اور خاص طور پہ ایک خاص بنیادی فرقہ جو کعبہ سے اور مدینہ منورہ سے دشمنی رکھتا ہے, وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کرتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی اور مسلمان وہاں جا کے اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں. جب ان سے سوال کیا جائے کہ جب آپ بار بار ایک پڑوسی نام نہاد ملک کے چکر لگاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا, اور جو بہانے بہانے سے آپ جا رہے ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کو پھر بیماریاں بھی لا کے پھیلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا, اللہ کے گھر جاتے ہوئے پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنی دعا میں ہمیشہ اس بات کو شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب زندگی میں بار بار قبولیت کے ساتھ, مقبولیت کے ساتھ کعبۃ المشرفہ کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت عطا فرماتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم وہاں جائیں یا جانے کا شوق رکھتے ہوں تو پھر ہمیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ دیکھیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو تعلیمات اتاری ہیں, قرآن کریم جیسا نور اور ہدایت روشنی اتاری ہے, حدیث شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں اور آپ کے شاگردوں نے آج تک محدثین نے اس کو محفوظ کیا ہے, اس کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. ہمیں اس تمام چل ڈھل کو, اس تمام اٹھنے بیٹھنے کو, اس تمام دینی طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں, اور جب حج پہ جا رہے تھے تب بھی نمازوں کی کوئی پابندی نہیں تھی, تب بھی روزانہ سنت کے اوپر بلیڈ چل رہے تھے, اور حج کر کے واپس آ گئے تو جب جی چاہا نماز پڑھ لی, جب جی چاہا نہیں پڑھی, اور حج سے واپس آئے تو پہلے جیسے سنت کو قتل کیا جا رہا تھا اب بھی قتل کیا جا رہا ہے, پہلے جیسے دین سے دوریاں تھیں اب بھی دین سے دوریاں ہیں. یہ حج قبول نہیں ہوتا, اس کو آپ ایک وزٹ کہہ سکتے ہیں, آنا جانا کہہ سکتے ہیں, حج یہ نہیں. حج کتنی بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حدیث شریف میں آتا ہے, قیل یا رسول اللہ ای العمل افضل, اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان باللہ و رسولہ, سب سے بہترین اور اعلی عمل کائنات میں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے. قیل ثم ماذا, پھر پوچھا گیا کہ حضرت اس کے بعد دوسرا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا, اللہ کے دین کو آگے بڑھانا, اس کائنات میں اس سے اعلی عمل کوئی نہیں. قیل ثم ماذا, پھر پوچھا گیا کہ حضرت تیسرے نمبر پر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, حج مبرور, وہ حج جو قبولیت والا حج ہو, کائنات میں اس سے بڑی عبادت اور اس سے بڑا عمل کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور عالمہ تھی, دین کو سمجھتی تھی, جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اکثر وہ موجود ہوا کرتی تھی, اور وہ باقاعدہ اسلام کی تدریج اور تدویج کو سمجھ رہی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے پورے قرآن پر غور کیا اور میں نے پورے دین پر غور کیا, اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جہاد سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے, آپ اجازت دیجئے تاکہ ہم بھی جہاد شروع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد کن حج, تمہارا جہاد وہ حج ہے. یعنی حج کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب ایک مسلمان عملی جہاد نہیں کر سکتا ہو اور حالات اور واقعات اور فضا اس کے حق میں نہ ہو تو وہ حج پہ چلا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سننے کے بعد میں نے زندگی بھر حج نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں, اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ایک قافلہ ہوا کرتا تھا جو حج کے لیے جاتا تھا, اور بڑے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین والے صحابہ کرام اس قافلے میں نگرانی کر کے لے جاتے تھے اور واپس لے کر آیا کرتے تھے. یہ سب ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو میں نے ابتدا میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ من لم یحج, کہ وہ شخص جس نے حج نہیں کیا, ولم یمنعہ حاجت ضروریہ, اور اس کو روکے نہیں رکھا کسی ایسی مجبوری نے جس کے سامنے وہ بے بس ہے. کیا مجبوری بھائی؟ آنے جانے کا خرچہ نہیں ہے. کیا مجبوری؟ والدین کی خدمت ہے. کیا مجبوری؟ گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, نوکری تجارت کرنی ہے. اس قسم کی کوئی مجبوری نہ ہو, ولا سلطان جائر, اور کوئی پابندی بھی نہ ہو. آج کل آپ حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معجزہ ہے. آج سے 2 مہینے پہلے کس نے سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ عام مسلمانوں کو حج پر جانے پہ پابندی ہوگی؟ اللہ کے فضل سے اجازت ہے, لیکن ظاہر بات ہے جیسے جو زور و شور پہلے ہوتا تھا اور جتنی بڑی تعداد پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پابندی بھی نہ ہو, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی پابندی بھی نہ ہو اور کوئی مرض حادث بھی نہ ہو, کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور پھر بھی صاحب جی حج پہ نہیں جا رہے, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فلیمت انشاء نصرانیہ, فرمایا اگر یہ نصرانی مر جائے تو اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالی کو کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں. او انشاء مات یہودیہ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص یہودی مر جائے تب بھی اسلام کو اس کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں, اللہ تبارک و تعالی کو اس کی عبادات اور اس کے حج کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے بھائیوں, یہ بہت اہم معاملہ ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک بار یہ ہر مسلمان کے اوپر جس کو استطاعت ہو اس پر فرض فرمایا ہے. اپنی پلاننگ میں جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کے لیے اچھا گھر بنانا ہے, جیسے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی شادیاں کرانی ہیں, جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عزت کی سواری ہونی چاہیے, جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بینک میں کچھ سیونگ ہونی چاہیے, یہ سب دنیاوی معاملات ہیں. جس لمحے روح جسم سے جدا ہوئی ان میں سے ایک چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے, لیکن حج اور قربانی اور زکوٰۃ, روزہ اور نماز, یہ وہ ہیں کہ جس لمحے جسم سے روح جدا ہو جائے تو یہ سب کام آنا شروع ہوں گے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں نماز, فجر کی نماز اس بندے کے ساتھ جائے گی اور اس کی سفارش کرے گی. اسی طرح من حج ولم یرفس ولم یفسق, حدیث شریف میں آتا ہے کوئی حج پہ گیا اور حج میں جا کر اللہ کی پابندیوں پر اس نے پوری طرح عمل کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی فسق و فجور نہیں کیا, رجع یوم ولدت ہو امہ, تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. میرے بھائیوں, اللہ کا گھر اور بیت اللہ اور مدینہ طیبہ, یہ زمین پر جنت کے ٹکڑے ہیں. اگر ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی دیکھنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, تو ساری زندگی اگر ہم اس کے شکر میں سجدے میں پڑے رہیں تو یہ سجدہ ناکافی ہوگا. اور اللہ کے حضور پیش ہونا, میں نے شروع میں آپ حضرات سے ذکر کیا, بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں, کہ صرف آنا جانا نہیں ہے بلکہ اس فلسفے کو سیکھنا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے. پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو نہ کسی زبان کا، نہ کسی لسان کا، نہ کسی قبیلے کا، نہ کسی ملک کا، نہ کسی بھی قسم کا فرق قبول نہیں ہوتا، دین اسلام کے اندر سب ایک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سبق جو وہاں سے سیکھ کر آیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت. کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو کسی اور سے مانگے گا، اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو کسی بابے سے مانگ رہا ہوگا، اور ملتزم کے اوپر چمٹ کے بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان کے عقل سلیم اس بات کو قبول کرتی ہوگی. تو اسلام کے اندر یہ تعلیمات کا اہم جز ہے اور یہ ہمارے عقائد کا اہم حصہ ہے. خواہ ہم حج پہ گئے ہو یا نہ گئے ہوں، خواہ ہم میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہو نہ گیا ہو، یہ بات اس کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے، اور ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کی امید رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوارات اور رحمتیں برستی ہیں تو وہ پہلے کعبے پر برستی ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے عالم کی مساجد اور اللہ کے گھروں میں تقسیم ہوتی ہیں. تو ہم اور آپ میں سے جو شخص بھی اس طرف جا رہا ہو تو گویا کہ وہ رحمتوں کے سینٹر میں جا رہا ہے، گویا کہ وہ رحمتوں کے چشمے میں جا رہا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے وہاں سے پی کے آنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے وہاں سے اپنے برتن بھر کر آنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے وہاں سے رحمتیں بھرا ہوا اور نورانی ہو کر آنا ہے، کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے الیاذ باللہ کہ وہاں رحمتیں برس رہی ہوں اور جانے والے شخص کے اوپر نحوست برس رہی ہو. یہ تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہاں راندہ درگاہ اور منحوس آدمی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو آنے والے ایام ہیں اس کی مناسبت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور پھر اللہ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اب آپ اعلان کیجئے پورے عالم کے اندر کہ آؤ مسلمانوں حج کرو. اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی سنت ابراہیمی ہے. اگر ہمارے بھائیوں کو اس بار توفیق نہ ہوئی یا جانے کا موقع نہ ملا تو وہ صحیح، یہ صحیح، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، اور قربانی یہ بھی ہماری ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل مبارک ہے. اگر ہم اس میں اخلاص کو شامل رکھیں، ہم اس میں اپنی بندگی کو مد نظر رکھیں، اور اس میں ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے وبا کو دور کر دیں، جو شکار ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد ان کو صحت یاب کر دیں، اور جو محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد ان کی پریشانیاں دور کر دیں، جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے صحت اور شفا کے خزانے دے دیں. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سایہ مغتنم ہم پر اور آپ پر تادیر سلامت رکھے، چشمہ فیضان اور محنت سے جو یہ اسلام کا ادارہ قائم ہوا ہے، توحید کا ادارہ قائم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے کام میں اور اپنے مشن میں تا قیامت جاری و ساری رکھے. جو بارش ہو رہی ہے، جو باد و باران ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے، پریشانیوں کا سبب نہ بنائے، بلکہ آبادی اور خوشیوں کا سبب بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.